پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ بہجت حاضر ہے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں تھر کے علاقے میں خوراک کی کمی کے باعث 2 مزید بچوں کی ہلاکت کے بعد 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ تعداد 197 تک پہنچ گئی ہے۔ خشک سالی کا شکار 22,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس علاقے کی آبادی 15 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ خوراک اور پانی کی کمی کے باعث سب سے زیادہ اموات ننھے بچوں کی ہوئی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے عمل کو جہاں سیاسی بیانات نے متاثر کیا ہے، وہیں کھیل کے میدان میں بھی تلخی نظر آتی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کے ایک بیان کے بارے میں پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان کے خلاف الزامات بے بنیاد اور خطے میں امن کے لیے بے نتیجہ ہیں، جبکہ بھارت کے خلاف چیمپئنز ٹرافی کی سیمی فائنل میں فتح کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں کے رویوں پر انڈین ہاکی فیڈریشن نے سخت اعتراض کیا اور ہاکی کے فائنل میچ میں 2 پاکستانی کھلاڑیوں کے کھیلنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ افغانستان میں عسکریت پسندوں کی طرف سے تشدد کی کارروائیاں جاری ہیں اور بین الاقوامی افواج کے ملک سے روانہ ہونے سے چند ہفتے قبل سیکیورٹی کے لیے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ طالبان عسکریت پسندوں نے افغانستان میں ہفتے کے روز مسلح اور خودکش حملوں میں تقریباً 20 افراد کو ہلاک کر دیا۔ ان میں ایک بس پر کیے جانے والا حملہ بھی شامل تھا جس میں افغان فوجی عملہ سوار تھا۔ اس حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجن بھر سے زائد زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی سینٹ نے 2015 کے لیے 1 خرب 10 ارب ڈالر کے بجٹ مسودے کی منظوری دی ہے۔ کئی روز تک سیاسی حربوں اور وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے خطرے کو روکنے کے لیے بجٹ مسودے کی منظوری 40 کے مقابلے میں 56 ووٹوں سے ہوئی۔ اب اس مسودے کو وائٹ ہاؤس بھیجا جائے گا، جہاں صدر اوباما کا کہنا ہے کہ وہ اس پر دستخط کر دیں گے اور یوں اسے قانونی شکل حاصل ہو جائے گی۔ ریپبلکن پارٹی کے نئے منتخب ہونے والے سینیٹر ٹیڈ کروز آئندہ صدر بننے کے خواہاں ہیں اور انہوں نے بجٹ مسودے سے ان فنڈز کی کٹوتی پر ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے جو صدر اوباما کے امیگریشن سے متعلق انتظامی فیصلے کے تحت استعمال ہو سکتے ہیں۔ تاہم سینٹ میں ریاست نیواڈا سے تعلق رکھنے والے اکثریتی رہنما ڈیموکریٹ سینیٹر ہیری ریڈ نے صدر اوباما کی طرف سے انتظامی اور عدالتی عہدوں کے لیے کی گئی نامزدگیوں کی بھی منظوری حاصل کر لی، جن کی منظوری جنوری میں سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت کے بعد مشکل ہو جاتی۔ بجٹ مسودے سے ستمبر 2015 تک تمام حکومتی امور کے لیے فنڈز فراہم ہوں گے، لیکن ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے فنڈز کی منظوری 27 فروری تک دی گئی ہے۔ ریپبلکنز اس وقت صدر کو امیگریشن پالیسی واپس لینے پر زور دیں گے، جس سے امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہنے والے تارکین وطن کی ملک بدری کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ 585 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ امریکہ میں پولیس کے سخت رویوں کو ختم کرنے کے لیے قومی سطح پر چلائی جانے والی تحریک زور پکڑ رہی ہے اور بعض افراد کا کہنا ہے کہ یہ شہری حقوق کے لیے کی جانے والی جدوجہد کا ہم پلہ ہے۔ واشنگٹن، نیو یارک اور امریکہ کے دوسرے شہروں میں ہفتے کے روز ہزاروں افراد نے انصاف کے لیے ریلیز نکالی۔ وہ پولیس کے ہاتھوں غیر مسلح سیاہ فام مردوں اور لڑکوں کی ہلاکت پر احتجاج کر رہے تھے اور قانون نافذ کرنے کے لیے اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی پرو میں ہونے والی آب و ہوا سے متعلق کانفرنس میں رات دیر گئے مذاکرات کار ایک سمجھوتے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے تحت آئندہ برس پیرس میں آب و ہوا کے عالمی معاہدے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے مذاکرات میں شامل امریکہ کے ایک نمائندے ٹاڈ سٹر نے خبردار کیا ہے کہ کاربن کے اخراج کے ضابطوں پر مصالحت نہ کرنے کی صورت میں آئندہ برس پیرس میں عالمی سمجھوتے پر پہنچنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ جاپان میں میڈیا کے ایگزٹ پولز میں وزیراعظم شنزو آبی کی برسر اقتدار اتحاد کو ایوان زیری کے انتخاب میں اکثریت سے فتح کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ جاپان کے ذرائع ابلاغ نے انتخاب میں ووٹنگ ختم ہونے کے فوراً بعد کیے گئے جائزوں کی بنیاد پر یہ پیشگوئی کی ہے۔ مسٹر آبی نے اپنی اقتصادی پالیسیوں کے لیے عوام سے تازہ رضامندی حاصل کرنے کے لیے 2 سال پہلے ہی انتخاب کرا لیا۔ انڈونیشیا میں امدادی کارکنوں نے 70 سے زائد لاپتہ افراد کی تلاش میں بھاری ساز و سامان استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ افراد جمعے کے روز لینڈ سلائس کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ عہدیداروں کے مطابق اتوار کے روز جمبلنگ دیہات میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 32 ہو گئی، جبکہ 76 افراد لاپتہ ہیں۔ صدر جوکو ویڈوڈو نے اتوار کے روز اس مقام کا دورہ کیا ہے۔ مصر کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک ماہی گیر کشتی خلیج سویز میں دوسرے بحری جہاز سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 11 ماہی گیر ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی عہدیداروں کے مطابق 11 ماہی گیروں کو بچا لیا گیا، جبکہ 18 بدستور لاپتہ ہیں۔ اور ہیتی کے وزیراعظم نے پرتشدد حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں کے بعد استعفی دے دیا ہے۔ انہیں ایک صدارتی مشاورتی کمیشن نے بھی مستعفی ہونے کی تجویز دی تھی۔ اور شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ میں ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں ایک امریکی شہری نے امریکہ کی داخلہ اور خارجہ پالیسی اور انسانی حقوق سے متعلق اس کے ریکارڈ کی مذمت کی ہے۔ مارٹینز کی والدہ پیٹریشیا مارٹینز نے سی این این کو بتایا کہ ان کا بیٹا ذہنی مریض ہے اور ایک ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد نومبر میں چین گیا۔ خبریں ختم ہوئیں، اب آپ پروگرام سنیے ان دی نیوز، قمر عباس جعفری کے ساتھ۔
پروگرام اندہ نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. سامعین، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے تھر کی صورتحال سے، جہاں خشک سالی اور دوسری وجوہات کی بنا پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور صحت سے متعلق سہولتوں کی عدم دستیابی نے بچوں کی اموات میں اضافہ کر دیا ہے. ہم سب سے پہلے پیش کریں گے ایک بہت مختصر سی رپورٹ ہمارے ساتھی کی اسلام آباد سے.
پاکستان کی صوبہ سندھ میں واقع تھر کے علاقے سے کم سن بچوں کی اموات کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، اور اتوار کو مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مزید دو بچوں کی موت کے بعد یہ تعداد 197 تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ کئی برسوں سے علاقے میں کام کرنے والی یہ غیر سرکاری تنظیم بامبیلی کے ایک عہدیدار یونس بدانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تھر میں صحت عامہ کی ناکافی سہولت سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے.
یہاں پر جو ہے اس وقت کے تقریباً 98% ڈلیوری جو ہے تھرو انٹرینڈ انلٹریٹ دائیوں کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یونین کونسل پر جو بی ایچ یو ہوتے ہیں وہاں پر بھی میل پیرامیڈک اسٹاف جو صرف ڈسپینسرز ہوتے ہیں، کوئی فیمیل کے نرس نہ ایل ایچ وی اس قسم کی وہاں پر کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. فیمن لائک کنڈیشن ہے وہاں پر، کیونکہ جانوروں کے لیے لائف اسٹاک کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہاں دودھ اویلیبل نہیں ہوتا. پھر جو بچوں کو جو یوزولی گھروں میں وہ استعمال کرتے ہیں، تو لائف اسٹاک کے لیے فوڈر نہ ہونے کی وجہ سے وہ خوراک پہ بھی اثر پڑتا ہے.
اور ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سندھ کے وزیر صحت جناب جام مہتاب ڈہر صاحب اور ممتاز تجزیہ کار اور صحافی علی حسن صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں. جام مہتاب صاحب، آپ نے ہمارے ساتھی کی رپورٹ سنی، یہ بتائیے کہ اس وقت صحت سے متعلق کیا صورتحال ہے اور بچوں کی تعداد ہلاک ہونے والوں کی اب 197 سے بھی اوپر ہو گئی ہے، کیوں ہو رہا ہے؟
دیکھیں جی، میں آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے سمجھا کہ آپ نے لائن سے لیا اور اتنے بڑے پروگرام میں. ایکچولی جی دیکھیں جی، ادھر ملٹی فیکٹوریل کازز ہیں ان چیزوں کے. ایکچولی اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا جائے، وہاں پہ جغرافیکل کنڈیشن دیکھی جائے، سوشل جو کلچرل ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھا جائے، تو اس تناظر میں وہاں پہ جو ابھی سیٹ اپ ہے اس میں سیکنڈری کیئر تک بہت اچھا سیٹ اپ، اچھا بہت اچھا نہیں کہہ سکتے، فار دا ریموٹ ایریا اٹس گڈ. تو وہاں پہ ایکچولی کیا ہے کہ اس ڈیتھ میں ملٹیپل کازز ہیں، موسٹلی جو ہے اتنے دشوار گزار راستے ہیں کیونکہ وہ ایک ان کا کلچرل ہے کہ وہ کلسٹرز میں بیٹھتے ہیں. ایک کمیونٹی ہے، گاؤں وہی پھیلائے گا لیکن وہ اسپریڈ آؤٹ ہوگا 5 کلومیٹر میں. تو اس سلسلے میں انفراسٹرکچر کا ہر ایک اس کلسٹر تک پہنچنا، میں کہتا ہوں کہ 5 سال 10 سال پوری اکنامک ریزلٹ کی جائے تو یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک کلچرل ہے کہ عورت زیادہ کام کرتی ہے، اس وجہ سے ایک ارلی میرجز ہیں، ارلی میرجز کی وجہ سے وہ کام بھی کرتی ہے، پریگنسی سے لے کر ڈلیوری تک وہ بیچاری فیلڈ میں کام کرتی رہتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بوجھ دو بچوں کا اٹھائے گی، اپنے آپ کو بھی فیڈ کرے گی اور بچے کو بلڈ سے وہ فیڈ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی تو وہ بچے جو ہیں کمزور پیدا ہوتے ہیں، پری میچور برتھ ہوتی ہیں، تو انڈر ویٹ ہوتے ہیں اس صورتحال میں، اور انٹرینڈ ڈائز کا جو ہے ڈلیوری کرانا بہت سارے. میں تو آن گراؤنڈ 5 ٹائمز آئی واز دیئر، میں 5 دن اور فار فلنگ ایریا اپ ٹو بارڈر ہر ایک ریکی کی ہے، ولیج کو دیکھا ہے، اتنے مشکل گزار راستے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر کا سیکٹر ہے اس کو میں بہت ہی اولت دے رہا ہوں تھر میں، کیونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر سے ہی ہم ان چیزوں پہ ضابطہ، ان چیزوں پہ کنٹرول لا سکتے ہیں. ادروائز یہ جو ہے اس طریقے کے پری میچور بیبیز اور پری ٹرم برتھ جو ہے ان ٹرین ڈائز کی جو ہے یہ چیز چلتی رہی, تو میں کہتا ہوں آنیسٹلی آئی ایم اسپیکنگ کہ ہم اس چیز کو کبھی نہیں روک سکتے. ڈیفینیٹلی آئی ایم آن دا پیج, میں اس پرائمری ہیلتھ کیئر پہ زیادہ لک آفٹر کر رہا ہوں کہ ہم جلد سے جلد اس پروگرام کو ویکسینٹی تک فارمن ایریا تک پہنچے کہ ہم ان چیزوں پہ قابو پا سکیں.
جام صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہم آپ سے بعض اہم سوالات اور کرنے ہیں. علی حسن صاحب یہ بتائیے کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لیاقت تو میڈیکل یونیورسٹی سے یا کالج سے کچھ طلباء نے یہاں والنٹیئر کیا تھا بطور ڈاکٹرز کے تھر کے علاقے میں جا کر کام کرنے کے لیے, پھر وہاں پر ان کو رہنے نہیں دیا گیا, وہ کیا اسٹوری ہے؟ اور جام صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بھی پھر بعد میں اس کے بارے میں بتائیں گے.
لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل جو ہے اور یونیورسٹی جو ہے وہ سندھ کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے میڈیکل کے سائڈ پر. اس کے وائس چانسلر نے اور اس کے پروفیسرز نے یہ فیصلہ کیا کہ تھر پارکر میں صورتحال بہت خراب ہے, تو ہمارے جائیں اور ہم جا کے علاج بھی کریں لوگوں کا, دوائیں بھی دیں اور سچ کانفرنس کیا ہے. جب بھی لوگ وہاں پہنچے ان کے ساتھ کوئی 107 اسٹوڈینٹس تھے, جس میں سے لڑکیاں تھے لڑکے تھے, اور جب پلان بنایا گیا تو ان لوگوں نے آپس میں کنٹریبیوشنز کیے. بسیں لی, اس میں ڈیزل بھی انہوں نے اپنی جیبس ڈلوایا, اپنا انتظام کیا سارے لوگوں کو, انہوں نے وہاں اور انہوں نے 6 تعلقے میں جا کے کیمپس لگائے. بدھ کے روز انہوں نے کیمپ لگائے, جمعرات کے روز انہوں نے وہاں کے جو ایس پی باہر پہ انہوں نے اپنے ایس ایچ او کے ذریعے والے
علی حسن صاحب, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں, آپ بند کیجیے. اتنی دیر میں جام مہتاب صاحب سے ایک سوال اور کر لوں. جام مہتاب صاحب یہ بتائیے کہ کیا صورت حال ہے وہاں پر, جو صحت سے متعلق انفراسٹرکچر ہے اس کو درست کرنے میں کیا قباہتیں ہیں؟
دیکھیے جی, بہت امپروو ہوا ہے جی, میں یہی کہوں گا کہ 5-6 سال پہلے وہاں پہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھی, اب ہم نے فیسلٹیز وہاں پہ اور ڈے بائی ڈے ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا جو ہے ہم نے انگلج کیے ہیں, ان کو پوسٹ کیا ہے وہاں پہ, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنائیں. میں ایک بات کروں گا جی, ڈیفینیٹلی پہلے ادھر کوئی سہولت نہیں تھی, 4-5 سال پہلے جب کہ پیشنٹ یا بچے یہی کوئی راستے میں مرکب جاتے تھے, یا کوئی پہنچ جاتا تھا حیدرآباد یا بدین یا میرپور خاص. آپ بلیو کریں کہ ابھی اتنا ہم نے کچھ امپروو کیا ہے کہ اور ڈسٹرکٹ سے پیشنٹ بھی جو ہے مٹی کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. یہ ایک آپ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے بھی پوچھیں, اب بدین سے بھی بچے یہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں, میرپور خاص پرانی اسٹیبلش سول ہاسپٹل ہے, میرپور خاص سے بھی بچے جو ہیں وہ مٹی کی ہاسپٹل میں آ کے ایڈمٹ ہوتے ہیں. یہ ایک ہے کہ امپروومنٹ ہے تب تو اور اضلاع سے آتے ہیں, نہیں تو اس سے پہلے ادھر سے اور اضلاع میں پیشنٹ جاتے تھے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پیج میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو اور زیادہ ڈیولپ کریں اور زیادہ اس کو جو ہے امپروو کریں. کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ بھی کسی علاقے کو نیگلیکٹ کریں اور کسی علاقے میں یہ ایسی چیزیں رونما ہو.
اچھا علی حسن صاحب, آپ ہمارا ساتھ لائن پر ہیں, یہ بتائیے کہ بنیادی پرابلم کیا ہے تر کے علاقے میں, اور ڈاکٹرز وہاں پر ہول ہارٹیڈلی کام کیوں نہیں کر پاتے؟ علی حسن صاحب آپ لائن پر ہیں
جی. ڈاکٹر ہلو,
جی جی بولیے.
ہلو
بولیے.
ایک تو اس علاقے میں بنیادی فیسلٹیز نہیں ہے, جو ہمارے یہاں ڈاکٹرز ہیں جو تھر کے ڈومیسائل پہ پڑھتے ہیں, آ کر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، وہ ایسی جگہوں پہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، وہ گھر میں نوکری نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی یہ کمزوری ہے کہ وہ انہیں مجبور نہیں کر پاتی کہ بھائی چار پانچ سال آپ کو یہاں سرو کرنا ہے. دوسرا لڑکیاں وہاں کی جو ہیں وہ بھی شہروں میں مطلب سرو کرنا چاہتی ہیں جو وہاں پہ سے میڈیکل کی تعلیم لے لیتی ہیں یا عمر کوٹ سے یا بدین کے ضلع سے، وہ وہاں جا کے کام نہیں کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 80-90% زچگی جو ہے وہ دائیوں کے ہاتھوں ہوتی ہے، اور دائیوں کا ہاتھ تو انہائیجینک سارا کنڈیشن ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. اس میں بچے نوزادہ پیدا ہو کے آتے ہیں، ہاسپٹل تک پہنچتے پہنچتے آپ ایک اندازہ لگائیں، تھل جو ہے وہ 23,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا علاقہ ہے جس میں 2300 ولیجز ہیں. ان سب روڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، سارا ڈیزرٹ میں ہے. روڈ تو صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ضلع جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہیں ان کو ملا رہے ہیں. تو لوگوں کے لیے آمد کی اور آمد و رفت کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. یہ ساری ایک بیسک سہولت وہ پرابلم ہے. دوسرا پانی وہاں پہ نہیں ہوتا ہے، پینے کا پانی اتنا خراب ہے کہ بچہ تو اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بھوک کی وجہ سے اموات نہیں ہے، سارا انہائیجینک کنڈیشنز ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں ہاسپٹل میں، میڈیسنز دو نمبر کی میڈیسن.
اچھا اب ایک سوال میرا آپ سے یہاں پر علی حسن صاحب یہ ہے کہ لیاقت تو میڈیکل ہاسپٹل جو ہے اس کے اسٹوڈینٹس نے والنٹیئر کیا تھا، وہ کیا ہے کہ ان کو وہاں ٹھہرنے نہیں دیا گیا؟ مختصر بتائیے تاکہ جام صاحب جواب دے سکے اس کا.
میں اس پہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ایس پی بہادر نے وائس چانسلر کو اپنے ایس ایچ او کے ذریعے میسج بھیجا کہ آپ یہ علاقے خالی کر دیں. وائس چانسلر نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بھائی حکم یہ ہے خالی کر دیں یہ علاقے، چلتے ہیں واپس. پھر تھوڑی دیر میں میسج آیا کہ نہیں آج ہی خالی کریں. اور یہ خاصا انسلٹنگ تھا لوگوں کے لیے اور شاکنگ بھی تھا. وہ بچے جو 150-200 بچے یہاں سے تعلیم میڈیکل کے گئے تھے، وہ اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے تھے، لوگوں سے باتیں کرنا چاہتے تھے، وہ سب لگ گئے اور انہوں نے تو اپنا پیسہ خرچ کیا. پھر یہ کہا گیا کہ وائس چانسلر کو کہ چیف منسٹر آپ جمعرات کے روز آپ 9 بجے چیف منسٹر ہاؤس کراچی میں جا کے ملے. جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو 1 گھنٹہ انتظار کرایا گیا اور چیف منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ تو خاصا انسلٹنگ تھا. حالانکہ گورنمنٹ بہترین گڈ ول کا موقع تھا کہ وہ کہتی کہ جی ہم نے یہ کام کیا، ہمارے لوگ آئے، دیکھیں ہم نے وہاں سے بھیجا ہے، ہمیں تشویش ہے، یہ ساری باتیں تھی. یہ افسوسناک تھا اور سب کو شاک لگا.
جام صاحب آپ فرمائیں گے جو بات علی حسن صاحب نے کہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور گورنمنٹ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟
دیکھیں جی 2 مہینے پہلے میں نے وائس چانسلر صاحب سے خود بات کی تھی کہ جی ہمارے پاس اینستھیٹسٹ کی کمی ہے، میرے پاس گائناکولوجسٹ جو ہیں آپ پلیز اسے بڑھائیں، ہمیں یہ فیسلٹیز کے لیے آپ اپنی یونیورسٹی سے کو کوالیفائڈ اینستھیٹک، کیونکہ ہر تعلقہ ہاسپٹل میں آپریشن تھیٹر ہے، 2 ہاسپٹل میں اینستھیٹسٹ نہیں مل رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے ابھی انٹرویو بھی کیے ہیں، ہم نے انڈلج بھی کیے ہیں، لیکن 2 مہینے میں ایسی کوئی بات انہوں نے جو ہے ہمیں پرووائڈ نہیں کی.
اچھا نہیں یہ وہ تو ٹھیک ہے آپ نے کیا تھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
میں اخبار کے توسط میں
میرا سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا
میں کمپلیٹ کر لوں.
جی جی بولیے.
میں اس بات پہ خود میڈیا میں دیکھا ہے، اس وجہ سے میں نے ایک ہیلتھ سیکٹری 3 رکنی کمیٹی بھیجی ہے کہ آن گراؤنڈ اس چیز کو کریں، انویسٹیگیٹ کریں کہ واٹ از دا ریزن، کیا بات ہے، خود چلے آئے، کس کے احکامات پہ آئے. تو اس وجہ سے مجھے کل جو ہے اس کی رپورٹ مل جائے گی.
چلے ٹھیک ہے. تو آپ مطلب یہ کہ بیسک فیسلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہاں پر. علی حسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہو رہی ہیں؟
کوششیں ہیں وہ کارگر ہو یقیناً ثابت ہو رہی ہیں. حکومت ادھر بہت پیسہ لگا رہی ہے، بہت توجہ دے رہی ہے، لیکن بنیادی بات جو ہمارے یہاں پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا کوشچن ہو گیا ہے گورننس کا. ہمارے یہاں لوگ ولنگ ورکرز نہیں ہوتے، ہر آدمی پیسہ بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، اس میں حکومتوں کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کوششیں برابر ثابت ہو رہی ہوں گی. جی
اچھا بس اتنا اور بتائیے مجھے جام صاحب کی جو بات علی حسن صاحب کہہ رہے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں وفاقی حکومت سے بھی مزید مدد کی ضرورت ہے یا صوبائی حکومت اپنے وسائل سے یہ کام انجام دے سکتی ہے؟
دیکھیں جی یہ ملک پاکستان ہے, ہم تو چاہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. میں ایک تھوڑی سی گزارش کر لوں, ہمیں جو بھی تکالیف اور جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں میں اس پہ بھی تھوڑا بات کرنا چاہوں گا. میں جیسے ہی منسٹر ہیلتھ بنا تو مجھے مختلف اضلاع سے کمپلینٹ آئی, میں نے ایک ٹیم بنائی, میں نے انڈیپینڈنٹ سورسز بھی رکھتا ہوں میں ہر ڈسٹرکٹ میں, تو میں نے اس کو کیا کہ ایل ایچ ڈبلیو کی ریگولائزیشن پہ جن جو آفیشلز انوالو تھے پیسے لے کے ان کو ریگولائز کر رہے تھے, تو میں نے ایٹ ونس اس پہ کمیٹی بنا کے رپورٹ لے کے ان کو سسپینڈ کیا. لیکن حیرانگی کی بات یہی ہے کہ جی ہائی کورٹ جو ہے ان ڈاکٹرز کو پانچ میں سے دو ڈاکٹر کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا, جی یہ جو اس کی ٹرانسفر یا سسپینشن ہے اس کو ہٹائیں, اسی جگہ پہ کام کرے گا کیونکہ وہ کرپشن کر رہا ہے اور اس کو اور موقع دیا جائے کہ وہ کرپشن کرے. ہمارے ہاں بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں, 7 سال سے ڈاکٹر جو ہے وہ لیو پہ ہیں, ان کی لیو ختم ہو گئی ہے, ابھی تک وہ امپلائی ہیں گورنمنٹ سندھ کے. آتے ہی ہم نے ایک پروسیس شروع کیا, ان کو نوٹسز سرو کیے, ان کو پرسنل ہیئرنگ دی, کوئی نہیں آیا. جب ہم ان کو ٹرمینیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھاگ کے کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں, تو جی کورٹ جو ہے ان کو اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کرتی ہے. یہ بھی نہیں دیکھے کہ 7 سال تک ایبسینٹ تھا, اس نے کوئی جواب جو ہے نہیں دیا, اس نے کوئی بھی خامخا ایک سیٹ آکیوپائی کر کے بیٹھا تھا. یہ ہمیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یقیناً ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ مسائل ہیں اور آپ کو ان سارے مسائل سے نمٹنا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بچوں کی اموات ہیں اور جو مسائل ہیں ان پہ آپ جلدی قابو پا لیں گے. بے انتہا شکریہ جناب مہتاب صاحب اور علی حسن صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اور صاحبان اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب, افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو افغانستان سے ممتاز تجزیہ کار اور صحافی جناب ولی خان بشر مل صاحب ہیں اور بریگیڈیئر ارشاد عزیز صاحب ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سنتے رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسے وقت میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ وہاں سے انٹرنیشنل افواج کی واپسی کی تاریخیں قریب آتی جا رہی ہیں, اور ابھی ایک ہی روز پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب نے اس بات کا ایک بار پھر عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے سامنے, دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. ولی خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورت حال ہے؟
میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ افغانستان میں جو صورت حال بن رہی ہے وہ موجودہ سیاست سے اور موجودہ جو سیاسی کشیدگی ہے
جی
درمیان اس میں موجودہ جہاد اور تھوڑے بہت بڑا روشن فکر طبقہ جو آپ کوٹ میں آ رہا ہے ان کے درمیان خصوصی کیبنٹ کے حوالے سے, کیبنٹ کے تشکیل کے حوالے سے
ولی خان صاحب میں ذرا سا آپ کو روکوں گا. خان صاحب آپ کی لائن بڑی خراب ہے, آپ بند کیجیے, اب آپ کو دوبارہ ڈائل کر کے لیتے ہیں, آپ کی لائن کٹ رہی ہے. ان دا مین ٹائم بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ کو بتائیے کہ افغانستان میں سخت ہو کیا رہا ہے؟
بہت شکریہ. اصل میں افغانستان میں جو نئے شروعات ہوئے نئے گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو کہ ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے, شروعات تو ان کے جو ڈپلومیٹک سطح پر بہت اچھے ہوئے اور جو اس کا سفارتی مہم تھا اشرف غنی کا بہت کامیاب رہا, جس میں سعودی عرب, چائنا, پاکستان اور پھر لندن کانفرنس اس میں سپورٹ بھی حاصل کیا اور امداد بھی حاصل کیا, اور ایک جو شک بڑی کہ جو بائی لیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ ہے اس میں ابھی امریکی افواج کو ایک کم بیک رول بھی دیا گیا, اور تو لگتا تو یوں تھا کہ وہ ڈپلومیٹک سطح پر اور فزیکلی جو افغانستان کی سیکورٹی ہے اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ طالبان کو کوئی مطلب کہ عالی برانچ جس کو آپ کہتے ہیں کہ امن کا کوئی پیغام دے سکے. لیکن میرے خیال میں کہ اس میں تھوڑی سی جو اندرونی سطح پر تھوڑا سا یہ بیک فٹ پر چلا جائے یا سستی دکھائی کہ طالبان کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ اس میں کچھ تو کچھ پیس کے طور پر جو امن کے راستے میں کچھ انیشیٹو کچھ قدم بڑھانی چاہیے تھی اور کچھ ری انفورنس کرانی چاہیے تھی کہ اس کا ہمارا جو مقصد ہے وہ امن لانا صرف بندوق سے نہیں ہے بلکہ بات چیت اور ڈائیلاگ سے بھی ہے. اب ایک اور بات بھی سامنے جو اچھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان پر بہت زیادہ ہر حملے یا ہر قسم کا وہاں پر کوئی خودکش ہوتا تھا تو الزام لگتا تھا, لیکن اب وہ دونوں کے ٹرسٹ دونوں کے جو اعتماد ہے وہ کافی حد تک بحال ہو چکا ہے اور وہ سلسلہ تقریباً گزر چکا ہے. اب تیسری بات جو سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان اس وقت تو اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ افواج ادھر سے نکل رہی ہے بیرونی تاکہ جو حکومت ہے وہ دباؤ میں آ کر جو مذاکرات میں یہ زیادہ بہتر پوزیشن دے سکے اور حکومت کو تھوڑی سی کمزور پوزیشن پر مجبور کرے. اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ابھی یہ جو کمبیٹ رول دیا ہوا ہے اس کمبیٹ رول پر طالبان ناراض ہیں اور وہ ناراضگی کے طور پر اپنے فشار کو اپنے دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں. تو اس سے لگتا یوں ہے کہ اگر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور اگر اشرف غنی کی حکومت اور اس کے ساتھ جو باقی کوالیشن پارٹنر ہیں اگر انہوں نے کسی تیسرے فریق کا امن کے راستے کے طور پر کوئی سہارا نہیں لیا یا کوئی انیشیٹو نہیں لیا تو میرے خیال میں یہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. کیونکہ اب وہ طالبان جی
افضل ہمارے ساتھ رہیے گا, اب ان کی لائن ہمیں مل گئی ہے ولی خان صاحب کی. جی ولی خان صاحب, آپ جو بات فرما رہے تھے آپ کس طرح سے انالائز کریں گے افغانستان کی اندرونی صورتحال کو؟ ولی خان صاحب آپ لائن پر ہیں؟
وہ صرف طالبان کے لیے. جی آپ سن رہے ہیں؟
جی آ رہی ہے آواز, بولیے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو سیاسی کشیدگی ہے وہ دو کوٹوں کے درمیان ہے, جہاں عبداللہ صاحب اور اشرف غنی صاحب کے درمیان کیبنٹ کے تشکیل پر جو مسئلے بن رہے ہیں عبداللہ کی طرف سے زیادہ تر عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو گزشتہ جہادی عناصر ہے ان کو کیبنٹ میں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے, لیکن اسی طرح اشرف غنی صاحب یہ چاہتے ہیں ان کو نئے وزرا کے ساتھ نئے مائنڈ کے ساتھ لوگوں کو یہاں انٹروڈیوس کرنا چاہے تاکہ سسٹم میں کسی حد تک چینج آ سکے. لیکن وہ لوگ مثلاً باس کاروائیوں میں یہاں سسٹم کے اندر ان کے ہاتھ ہے, وہ ابھی تک اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طور پر اس مسئلے کو گمبھیر بنانا چاہتے ہیں, بلکہ شدید یہ پریشر کے طور پر موجودہ گورنمنٹ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک پریشر بلڈ کر سکے اور پاور کو ہولڈ کرے. اسی طرح دوسری جو اہم بات ہے وہ سی آئی اے کی طرف سے جو موجودہ رپورٹ اور خدشات سامنے آئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو اسلامی دہشت گردی نظریات کی جو مائنڈ سے بنا ہوا ہے وہ لوگ سپورٹ سے بہت حد تک ناراض ہے اور کسی نہ کسی طور پر ان کے جو سمپتائزر ہے پاکستان کے اندر ہے افغانستان کے اندر ہے وہ کسی حد تک یہاں مسائل بنانا چاہتے ہیں نئے گورنمنٹ کے لیے. اسی طرح جو کنفلکٹ بات ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ ان سے بھی کسی حد تک کچھ عناصر ہیں جو اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی گورنمنٹ ہے, وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کسی حد تک پریشر بلڈ اپ کر سکیں. جہاں تک طالبان کی بات ہے, اس کے ساتھ یہاں پر جو سرزمگاروں کی نظر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو پاور دینا چاہیے. اس پر عبداللہ صاحب اور اشرف غنی صاحب دونوں متفق ہیں, لیکن مسائل اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو رجمن ہو سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں آرمی چیف سنیل شروع کی یہ بات کہ our enemies lives within us and looks like us, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر یہ لوگ یہ اب غرق کرنا یا اس کا ادراک کرنا سمجھ دیتے ہیں کہ وہاں بھی مسائل ہیں نظریاتی بنیادوں پر جو دہشت گردی ہے اس ریجن کے لیے ایک لانگ ٹرم خطرہ ہے. بلکہ اب بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کے درمیان نئے خیال میں جو عدم اعتماد ہے اس کو ہٹانا چاہیے. اسی طرح ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر غالب آنے کی جو سوچ ہے
اس کو ختم کرنا چاہیے. جی اچھا, ایک سوال میرا آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ ایک بات عام طور پر تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے, صورتحال بہتر ہو رہی ہے, تعلقات معمول پر آ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں بھارت کا جو رول ہے وہ اتنا پرجوش نہیں ہے افغانستان کی حمایت میں جتنا پہلے تھا, یا وہ کوئی رفٹ کریٹ کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے عدم اعتماد حال ہی میں ابھی تک موجود ہے. اس کا مسئلہ یہ کہ پچھلے دنوں جو سرتاج عزیز صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ why we should antagonize all طالبان, یعنی کہ ان کا جو کنسپٹ ہے اچھے اور برے طالبان کے حوالے سے, یہاں کے افغانستان کے جو اینالسٹ ہے وہ کسی حد تک اس سے متاثر ہوئے ہیں, مایوس ہوئے ہیں کہ ہم ایک اچھے مراحل کا اچھے تعلقات کی شروع کرنا چاہتے ہیں, لیکن بیچ میں یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو عدم اعتماد دور کرنے کے لیے جو ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جو موجودہ سیاسی کشیدگی ہے یہ جب تک حل نہ ہو, کیبنٹ کا مسئلہ حل نہ ہو, یہاں پر جو تھری برانچز ایگزیکٹو برانچ جوڈیشل اور لیجسلیٹو ان کی مقرریاں وقت تک نہ پہنچے, مرحلے تک نہ پہنچے, اسی طرح پاکستان کے درمیان جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے وہاں پر جو کشیدگی ہے وہ ختم نہ ہو, تو میرے خیال میں یہ فیصلہ اور یہ فیصلہ کرنا کہ اعتماد بحال ہو جائے گا یہ بہت مشکل ہوگا.
اچھا, جی میں ذرا سا بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ سے ایک سوال کے اختصار سے بتائیے مجھے کہ انڈیا کا کیا رول ہے افغانستان کے اندرونی صورتحال میں, بہت اختصار کے ساتھ.
تو آپ نے بہت احساس نقطہ ٹچ کیا, اور مسئلہ یہی ہے کہ اس میں ابھی امن کی طرف جب جانے لگے, اعتماد بحال ہونے لگا, تو گیم سپوائلر کا کردار بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اور وہ گیم سپوائلر ظاہر ہے کہ اس خطے میں جس کا انٹرسٹ ہے اور پاکستان کے خلاف, تو اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو وہ انڈیا ہی کر سکتا ہے, اور اس کے اشارے پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں, اور جو موجودہ تعلقات ہیں افغانستان پاکستان کے, وہ ظاہر ہے کہ انڈیا اس سائڈ پر اب زیادہ مؤثر طور پر جانے کے لیے تیار ہے تاکہ پاکستان کو اس میں مزید پسا سکے اور اس کو بھی اس سے بڑا اس کیا جا سکے.
بہت شکریہ جی.
کے درمیان افغانستان
جی ایک آخری بات مجھے آپ سے ولی خان صاحب پوچھنی, اختصار کے ساتھ بتائیے گا مجھے کہ اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب کے درمیان کیا کوئی ایسے اختلافات موجود ہیں جو وہاں کے پریزنٹ سیٹ اپ کو تباہی کی طرف لے جائیں یا نقصان پہنچائیں؟
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی خاص مسائل ہو, لیکن ان دونوں اشخاص کے ارد گرد جو عناصر ہے وہ ان کو مکلف سمجھتے ہیں یا ان کو مجبور کرتے ہیں بعض حوالوں سے کہ مشکلات ایجاد ہو, لیکن یہ مشکلات میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عارضی ہے, ان مشکلات سے بہت جلد نکل آئیں گے
انشاءاللہ.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک افغانستان پاکستان کے درمیان موجودہ سلیبس یا نصاب کو موجودہ تقاضوں کے مطابق اگر آپ تشکیل نہیں کرتے ہیں, ان میں سے وہ جو کنفلکٹ ہے دہشت گردی کے, ان میں سے وہ ہندو مسلمان دشمن یا سنی شیعہ شاسن یا اسی طرح افغانستان میں جہاد روا رکھنے کے خطرے ہیں, وہ اگر کم نہ ہو تو ایک انسانی تمدن پر مبنی نظریاتی نصاب کا تشکیل نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت آگے جائے گا اور اس کا خاتمہ بہت ناممکن ہوگا.
جی بہت,
اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے لیکن اس کا خاتمہ ممکن نہیں.
بہت شکریہ ولی خان بشرمل صاحب اور بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز صحافی اور تجزیہ کار بھارت سے جناب پرتاپ سوموشی صاحب ہیں, اور ڈاکٹر مہندی حسن صاحب پاکستان سے ہیں. ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے صاحبان, جس کے بعد پھر اپنا پروگرام آگے بڑھائیں گے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوم ونشی صاحب کے, اب سے چند مہینے پہلے جب نواز شریف صاحب نے خیر سگالی کے پیغامات بھیجے اور مودی صاحب برسر اقتدار آئے, تحائف کے تبادلے ہوئے, تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ایک اچھی نہج پہ جا رہے ہیں, تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. اچانک سیز فائر لائن پہ فائرنگ شروع ہو گئی, کشیدگی پیدا ہو گئی, اور اب ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں, اور بھارت کے وزیر دفاع جو ہیں ان کے بعض بیانات کو پاکستان نے بہت سیریسلی لیا ہے اور ان پہ ریئیکٹ کیا ہے. کیا اسباب آپ کو نظر آتے ہیں, آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے صورتحال کا؟
دیکھیے آپ کا کہنا صحیح ظفر صاحب, پہلے کیا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا اور پہلے سے دیکھیں تو جب یہ الیکشن ہو رہے تھے ہندوستان میں
جی,
تب یہ مانا جا رہا تھا کہ حکومت بدلے گی تو ایک الٹرنیٹو کے طور پہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت آنے کی بات ہو رہی تھی, تو ایک بڑا فیئر کا ایٹماسفیئر تھا پاکستان کی طرف سے. جب میں وائس آف امریکہ کے آپ کے ہی شو میں بات کرتا تھا تو وہاں سے یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی مودی آئیں گے اور بڑا حملہ ہوگا اور یہ ہوگا, لیکن ٹھیک اسی کے بعد جب یہ نتیجے آئے, نتیجے آنے کے بعد سرکار بنی, سرکار بننے کے بعد یہ دعوت نامے ہوئے, آنا جانا ہوا, باتیں ہوئی, تو ایک امید جگی کہ نہیں یہ لوگ دونوں طرف سے, چونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہے کہ وہ ایک کاروبار اور ترقی کو کافی آگے بڑھاتے بناتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی یہ چیز بن رہی تھی, تو اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو بڑی ایک امید کی بات تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بعد میں آ کر یہ جو کڑواہٹ ہے یہ دونوں طرف سے گھولی جاتی ہے. میں اس طرح سے کبھی نہیں بولوں گا کہ میں یہاں بیٹھ کے آئے اور اب ایک طرف سے بول دوں کہ نہیں اس میں ہندوستان کی کہیں کوئی غلطی نہیں رہتی, لیکن جس طرح سے پھر یہ پینٹ ہونے لگتا ہے نا, جب ہم ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے میں ہندوستان کا سرکار کی اور سے بول رہا ہوں, ادھر سے بھی کوئی بولے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عوام ہے وہ بالکل بات چیت چاہتی ہے, آپ کہیں بھی کب دیکھیں, اور سب ترقی چاہتے ہیں, لیکن یہ جو سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں بیچ بیچ میں یہ چیزوں کو الجھاتی جاتی رہتی ہیں. تو وہی ہیں, ابھی چونکہ کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی ہے, بیچ میں حافظ سعید اپنی وہاں کی سیاست بنانے کے لیے وہاں سے ان کے ٹیلی ویژن پہ دکھائی پڑتا ہے جب وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہندوستان سدھر جائے, یہ ہو جائے, تو یہ فیول ہوتا ہے. میں ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ نریندر مودی کو حافظ سعید کو پیسے دینے چاہیے, کیونکہ جب وہ الیکشن چل رہے ہیں اس الیکشن میں ان کے اس طرح کے بیانات آئیں گے تو یہ ان کو بی جے پی کو فائدہ کریں گے یہاں پہ, تو جو بی جے پی کے خلاف لوگ ہیں. تو ایک طرح سے یہ جو اپنی سیاست چلانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دونوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے سیاسی جو منافع اور نقصان ہے یہ اسی کو دیکھ کر کے یہ چیزیں چل رہی ہیں.
ڈاکٹر مہندی حسن صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ان دونوں ملکوں کے درمیان پوری تاریخ یہ ہے کہ جب بھی تعلقات ٹھیک ہونے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, اس کا بنیادی سبب کیا اس خواہش کا نہ ہونا ہے دونوں جانب سے کہ تعلقات بہتر نہ ہونے پائے، جو کوششیں ہوتی ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب،
جی فرمائیے
جی،
بات یہ ہے کہ جب بھی بی جے پی کی حکومت آتی ہے اس وقت امید زیادہ بنتی ہے تعلقات بہتر ہونے کی کانگریس کے مقابلے کی، اور خراب ہونے کا وہ کانگریس کے کھاتے میں بھرا ہوا ہے، کیونکہ نئی اقتدار میں۔
ڈاکٹر صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے، میں آپ کے لینڈ لائن پہ لیتا ہوں، آپ اپنا ٹیلی فون بند کر دیجیے۔ جی ان دا مین ٹائم پرتاپ سوموشی صاحب ایک بات ہی مجھے اور بتائیے کہ جو بات ابھی ڈاکٹر مہندسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جب بھی بی جے پی کی گورنمنٹ آتی ہے تو تعلقات بہتر ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے کانگریس کے مقابلے میں، اس کا کیا سبب ہے؟
اس کا سبب یہ دیکھیے، جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سارا جو سلسلہ حوالہ ہوتا ہے وہ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت سے دیکھا جاتا ہے، تو اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر تھے یہ مانا جائے، اور یہ فل فلیش گورنمنٹ اگر بی جے پی کی کہی جائے تو اسی زمانے میں رہی ہے، اس کے پہلے کوئی بی جے پی کی فل فلیش گورنمنٹ نہیں رہی ہے۔ 1977 میں وہ ملا جلا ایکسپیریمنٹ تھا، تو اس ملے جلے ایکسپیریمنٹ کو ہم بی جے پی کی حکومت نہیں مانتے، اور ایون یہ بھی جو پچھلی بار این ڈی اے کی سرکار تھی وہ بھی ملی جلی سرکار تھی، لیکن چونکہ واجپئی لیڈ کرتے تھے تو وہ اتنا بڑا چہرہ تھے کہ آپ یہ مان سکتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت تھی۔ اب پہلی بار ایک فل میجورٹی کے ساتھ کمپلیٹ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، اس کمپلیٹ بی جے پی کی گورنمنٹ کے تھوڑے سے ایگریسو چہرے ہیں، ایک ایگریسو چہرہ یہ ہے کہ جب بارڈر پہ کوئی سوال ہوگا تو ان کو بہت ایگریسولی یہ بیہیو کریں گے، تو اس طرح سے دو چار چیزیں ہیں جہاں حافظ سعید ایک ہر جگہ ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ نریندر مودی ایک سبجیکٹ ہو گئے تھے ایون پاکستان میں بھی، اور یہاں بھی سیکولرزم کے خلاف ایک وائس کے طور پہ ان کو جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تو گجرات جیسے ایک چھوٹے سے صوبے کے وہ چیف منسٹر تھے، اور پورے کنٹری میں ان کو سیکولرزم کے خلاف ایک چہرے کے طور پہ رکھا جاتا تھا۔ تو آپ اسی طرح دیکھیے کہ حافظ سعید کو ہندوستان میں ایک سپر ویلن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، تو جب جب ان کا کوٹ آئے گا تو یہاں کی میڈیا اس کو بہت آگے بڑھائے گی، یہاں بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور کہیں نہ کہیں اگر الیکشن کے پیریڈ میں چیزیں آتی ہیں تو کیا کہنے، تب تو مطلب بی جے پی کے لیے تو بہت ہی اچھی چیزیں ہونے لگتی ہیں پھر۔
اچھا ایک بات اور بتائیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو بہتر ہو رہے ہیں اس سے بھی انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ کچھ مختلف ہو رہی ہے، اور افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے انڈیا کا بھی کوئی رول کہا جاتا ہے، آپ کس حد تک اس سے اختلاف یا اتفاق کرتے ہیں؟
نہیں، اس سے میں اتنے طریقے سے تو نہیں دیکھ پاتا کہ افغانستان سے پاکستان کے وہ ایک دم سیدھے جڑے ہوئے پڑوسی ہیں، اور اب دیکھیے پیس، ظافر صاحب میرا ماننا یہ ہے پیس کسی کونے سے آئے، خوشبو کسی کونے سے آئے، دونوں طرف جاتی ہے، اور یہ جو ٹیررزم ہے وہ کسی کونے سے آئے دوسری طرف جاتا ہے، تو میں تو یہ ماننے والوں میں ہوں کہ پیس اگر ایک کونے سے پاکستان اور ان کے بیچ میں ہوتی ہے تو بہت سارا جو ٹیررزم ہے وہ اگر رکتا ہے تو چیزیں آگے بھی رکیں گے۔ آپ دیکھیے میں نے پاکستان کے اپنے تمام دوستوں سے بات کی اور کیا کہ کس طرح سے وہاں ٹیررزم کے خلاف جو بچوں کا ماحول ہے، بچے کس طرح سے اس کے خلاف ہیں، عورتیں خلاف ہیں، کیسے وہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ اسلٹ کر رہی ہے ٹیررزم کے خلاف، تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت پازیٹو سائن ہے، اور اگر وہ پاکستان اور افغانستان بہتر ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کا اس سے کوئی بڑا بگاڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں سارا مسئلہ آتا ہے کشمیر پہ لے کر کے، اور جو انٹرنل ٹیررزم ہے اس کے لنک باقاعدہ یہ جوڑے جاتے ہیں۔ آج نریندر مودی نے ایک یہاں پہ ریڈیو پہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے من کی بات، ٹاک بائی ہارٹ، تو وہ من کی بات میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ڈرگس فری انڈیا ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو ٹیررزم ہے وہ ٹیررزم ٹوٹل ڈرگس کے پیسے سے چلتا ہے، اور اس ڈرگس کے پیسے کا لنک آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں بذریعہ افغانستان اور کئی جگہوں کو ملا کے۔
اچھا
تو مجھے لگتا ہے ہم اس کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کو کوئی اس سے تکلیف ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان ملے اور دونوں میں پیس آئے.
تو ان مطلب یہ کہ وہ اس کو بلکہ اکوموڈیٹ کریں گے؟
ظاہر طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں اتنے سارے کام, آپ دیکھیے انٹرنل جو ٹیررزم کا بھیتر کا شکار پاکستان کے بھیتر پاکستان خود ہے, نکسلزم سے جو ہونے والا ایک انٹرنل ٹیررزم ہے وہ ہندوستان میں بہت زیادہ ہے. بھیتر بھیتر کی لڑائی اتنی بڑی ہے آپ کے یہاں کہ آپ اس کو باہر باہر کی لڑائی اور اس طرح سے بنانا, وہ سیاسی مقصد سے سیاسی فائدے یا نقصان بھلے آپ ایک دوسرے کو دیں لیکن ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کی طرح کنارے بیٹھ کے اگر ہم دیکھیں
جی
تو ٹیررزم کس کے حصے میں جائے گا, کس کو بھلا کرے گا؟
صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, آپ بتائیے آپ کچھ فرما رہے تھے. جی
کانگریس کے زمانے میں اختلافات شروع ہیں, کانگریس ہمیشہ ان چیلنج الیکشن جیتا کرتی تھی انڈیا میں, اور کیونکہ پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے کانگریس کے زمانے سے خراب تھے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی ایک نئے پلیئر کے طور پر جب آتی ہے تو اس وقت تعلقات بہتر کرنے کی امید زیادہ ہوتی ہے. پہلے بھی جب 99 98 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور واجپائی تشریف لائے تھے لاہور میں, اس وقت بھی امید پیدا ہوئی تھی تعلقات بہتر ہونے کی, لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کسی گاؤں میں ہوئے کہ دونوں طرف سے عوام تک نہیں پہنچتے, اور یہ ایک پاکستان اور ہندوستان کے کچھ دانشوروں نے جن میں کچھ سینئر وکلا کچھ جرنلسٹ اور کچھ ریٹائرڈ اور انیکٹیو سیاستدان بھی شامل تھے, انہوں نے کام سے تعلقات کو بہتر بنانے کی, اور بہت سے دورے ہوئے دونوں طرف کے لوگوں نے دانشوروں نے دورے کیے, تجدید یقینی کے لیے سوچ جو ہے یہ عوام تک پہنچے گی, مگر اس میں دونوں طرف سے کامیابی نہیں ہوئی, اور پاکستان کے حوالے سے تجربہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو قلم ہے ریلوے ٹیکسی کی اس میں جو ریلوے ہندوستان سے تعلقات کی بہتری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, اور ان کی وجہ سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہو پاتے, اور جو بھی لوگ تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ریسیڈنس ایگریمنٹ کی طرف سے سکیورٹی کے خلاف پیدا کیے جاتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حکومت جو ہے نواز شریف صاحب کی اس کا جو ہولڈ ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ان کو چیک کر سکیں, ان کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو پاتے. ہندوستان میں کیا حالات ہیں یہ ہندوستان کے تجزیہ کار بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون سی رکاوٹ پڑتی ہے تعلقات بہتر نہیں. میں حالات یہ ہوں کہ ہم اسپورٹس کے میدان میں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور اگر کوئی ٹیم ہار جاتی ہے تو اس ہار کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے, اور اس میں تماشائی جو ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں. حال ہی میں پہلے جو ہاکی کا میچ ہوا ہے اس کا ہمارے سامنے ہے مثال کہ کس طرح اس کا ایک فساد پیدا ہو گیا ہندوستان کے آدمی سے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لاؤ ہونی چاہیے, اور اس میں بہت تجویزی کے ساتھ سائیکولوجیکل وارفیئر کے اصولوں کے تحت عوام کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے, اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کے عوام کے حالات بہتر کرنے کے لیے
جی
ان دونوں ملکوں کے تعلقات اگر دوستانہ نہیں تو کم از کم نارمل ضرور ہونے چاہیے.
جی بالکل.
اس کے بغیر عوام کی حالت بہتر نہیں ہوگی. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب آپ کا اور جناب پرتاپ سوم ونشی صاحب آپ کا. آپ دونوں صاحبان نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر. اور سامعین چلتے ہیں اب اپنے اگلے موضوع کی جانب کے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے عمل کے لیے جہاں تک اس کو سیاسی بیانات نے متاثر کیا ہے وہیں کھیل کے میدان میں بھی تلخی نظر آتی ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں کھیل رہا تھا وہاں پر پاکستان کے کھلاڑیوں کے بعض رویوں کی وجہ سے ہندوستان نے احتجاج کیا اور ورلڈ ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کے کھلاڑیوں کو سسپینڈ کر دیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں جناب محمد علی صاحب جو ممتاز رائٹر ہیں اسپورٹس کے انالسٹ ہیں. اور ابھی ہمارے ساتھ شیویندر کمار سنگھ صاحب ہوں گے جو ہندوستان میں اسپورٹس کے ایک ممتاز رائٹر ہیں. محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسپورٹس کے مستقبل کے لیے یہ کارروائی جو ورلڈ ہاکی فیڈریشن نے کی ہے کس حد تک نقصان دہ ثابت ہوگی؟
جعفر صاحب میں دیکھیں یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایف آئی اے کو یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا. جو پاکستان پلیئرز نے کیا وہ ان کا ہیٹ آف دا مومنٹ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئیکشن تھا. اور کیونکہ نارمل اور پوری دنیا میں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی وکٹری وغیرہ تو آبویسلی جو وہاں کراؤڈ تھا انڈیا کا کراؤڈ تھا انہوں نے بھی کوئی ایسی باتیں کی ان کو بوتلیں وغیرہ پھینکی ہیں جو بھی کچھ کیا تو وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں انہوں نے سیلیبریٹ کیا یا کوئی جیسٹر فنگر وغیرہ دکھائی جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی پلیئرز ابھی بچکانہ حرکت کی ہے انہوں نے کرنی نہیں چاہیے تھی. لیکن وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جو اس کو اتنا آگے لے کے جانا نہیں چاہیے تھا. لیکن آبویسلی وہ انڈین ہاکی فیڈریشن نے کافی اس کو مائنڈ کیا اور ان کے جرنلسٹوں نے مائنڈ کیا اور میڈیا نے بھی اس چیز کو بہت اٹھایا جو اتنا بڑا آؤٹ آف دا پرپورشن اس کو بنا دیا یا بتنگڑ جو نہیں بنانا چاہیے تھا. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتنا فرق پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں سیلیبریشن ہوتی ہیں جب ٹیم جیتتی ہیں تو یہ ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ پہ جو ان کا وہ ریئیکشن ہوتا ہے وہ آبویس ہوتا ہے. اب اتنے سالوں بعد آپ انڈیا گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے کھیلا ہے اور جیت لیا ہے تو وہ ریئیکشن تو ہونا ہی تھا تھوڑا سا. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو وہ فنگر والا جو جیسٹر تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں وہ غلط تھا.
اچھا ہمارے ساتھ تو شیویندر کمار سنگھ صاحب ہیں بھارت سے. یہ بتائیے شیویندر سنگھ کمار صاحب کہ کیا یہ پاکستان اور بھارت کی جو سیاست ہے اس کا ریفلیکشن ہے یا یہ کہ صرف اسپورٹس کی بات ہے؟
نہیں میں اس کو صرف ایک اسپورٹس کی بات مانتا ہوں. اور جو ابھی ہمارے پاکستان سے ساتھی جو کہہ رہے تھے کہ ایک جیت کی خوشی ہوتی ہے اور خوشی میں شاید ایسا ہو گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. آپ ایک جیسچر کرتے ہیں آپ ایک فنگر دکھاتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جو لوگ میدان پر تھے ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو معاملہ صرف میدان پر انگلی دکھانے کا نہیں تھا پہلی بات. دوسری بات کہ آپ جہاں پر کھیل رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو کراؤڈ سپورٹ ہے وہ کس طرح کا ہے. وہ کراؤڈ سپورٹ جو کچھ سمے پہلے تک یعنی جب تک بھارت اور پاکستان میدان میں نہیں تھے تب تک وہاں کا کراؤڈ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا تھا. تو آپ ایک ایسے کراؤڈ کے بیچ جا کر اس کراؤڈ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا اس کراؤڈ کے ساتھ جیت کا جشن بدتمیزی سے مناتے ہیں. جو کراؤڈ آپ کو سپورٹ کرتا رہا ہو تو بات گمبھیر ہے. دوسری بات کہ انتراشٹریہ کھیلوں میں تمام طرح کی کھیل بھاونا کی بات ہوتی ہے تمام طرح کے نیم ہوتے ہیں آپ شرٹ نہیں اتار سکتے ہیں فٹ بال کے کھیل میں. ایسے میں اگر آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ شاید جو ایکشن لیا گیا کھلاڑیوں کے خلاف دو بہت ہی کم جانے مانے کھلاڑیوں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے جن کو نہ تو ان کے نہیں کھیلنے سے کوئی بہت بڑا فرق بھی نہیں پڑتا پاکستان کی ٹیم پر تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کوئی اس کو بات کو بڑھا چڑھا کر بالکل نہیں پیش کیا گیا بلکہ شاید کمزور ہی فیصلہ ہے بلکہ اور سخت کارروائی کی جانی چاہیے تھی اگر کھیل بھاونا کو دھیان میں رکھنا ہے تو. اور اگر ہم کھیل بھاونا کو دھیان میں نہیں رکھنا چاہتے پھر تو اس طرح کی چیزیں ہوتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آج بھی جو کھیل ہو رہا تھا اس میں ایک بھارت کے کھلاڑی نے آسٹریلیا کے کھلاڑی کے ساتھ ہاتھاپائی ہوئی اور دھکم دھکا ہوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی اسی قسم کا ایکشن ہونا چاہیے؟
لیکن دو तीन चीजें बहुत साफ समझनी होंगी
जी।
हाथापाई होना, धक्का मुक्की होना, स्टेयरिंग करना, स्लेजिंग करना, ये सारी चीजें खेल में होती रहती हैं। आप जीतते हैं, आप हारते हैं, आप जश्न मनाते हैं, आप मायूस होते हैं, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो सीमा के भीतर होनी चाहिए। अगर आप याद कीजिए 2007-08 का भारत का ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जिसमें हरभजन सिंह का मंकी गेट एपिसोड हुआ था, आप कहें कि कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने अगर मान लेते हैं कि उन्होंने मंकी कहा अगर ये किया जाए तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। भारत में तो हमारे यहाँ मंकी यानी बंदर यानी उसकी पूजा की जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपने देश के एम्बेसडर के तौर पर दूसरे देशों में जाते हैं तो हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस देश में खेलने जा रहे हैं उस देश की एक गरिमा है, उस देश की एक अपनी सोच है, उसकी अपनी एक समझ है। वहां पर जाकर हम क्या करें कि हम अपने देश को बदनाम ना करें या हम अपने उनके उनके देश के कम से कम फैंस के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो उनको ठेस पहुंचाए। तो ये जो मामला है भारत पाकिस्तान के मैच में जो हुआ, वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए, शायद पाकिस्तान की उस मैच में हार की जो मायूसी थी वो मायूसी जायज थी और आज उनकी जीत का जश्न भी जायज था। लेकिन जीत के जश्न में आप अपना होश खो दें ये गलत है मुझे लगता है, अगर खेल भावना को हम ध्यान में रखना चाहते हैं।
मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करने का इस्तेहकाक रखता है?
देखिए नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई कार्रवाई का सच नहीं है। मैं तो अभी इनके स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो उन्होंने ट्विटर पे, इनके जो इंडियन हॉकी के नरेंद्र भट्टा साहब हैं वो काफी थोड़ा सा मेरे ख्याल गुस्से में थे। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे भी उन्होंने कहा थे कि हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से अनकंडीशनल अपॉलोजी चाहिए। मेरा ख्याल शिनाज शेख जो हमारे कोच मैनेजर है उन्होंने माफी मांग ली है, वहां अपॉलोजी उन्होंने अपॉलोजाइज किया है, उस बात को वहां खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अब उसको आगे लेके नहीं जाना चाहिए था। और फिर चले अगर उन्होंने एफआईएस में बैन लगा दिया, बात खत्म हो गई। अब आगे भट्टा साहब वो बहुत ज्यादा थोड़े से वो कह रहे थे, काफी उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ ठीक है, उन्हें भी गुस्सा चढ़ा होगा, ऑब्वियस है, ये नेचुरल है। लेकिन एकदम मैं वही दोबारा रिपीट करूंगा, ये हीट ऑफ द मोमेंट में ये हो गया, उनसे गलती हो गई। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको सेकंड कर रहा हूँ कि उन्होंने बदतमीजी की है या प्लेयर्स ने कोई जस्टिस दिखाए हैं, वो ठीक था नहीं, वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप हो, आप तमाशाइयों क्राउड की तरफ से भी कोई इस तरह का रिएक्शन मिल रहा हो तो वो हो जाता है, तो उसको मैं समझता हूँ उसको आगे नहीं इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। जब कोच ने भी अपोलोजाइज कर लिया है और ठीक है, हमारे ये मीडिया में भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने गलती की, नहीं होनी चाहिए थी,
मतलब
बात को खत्म कर दे,
रफा दफा कर देना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र कुमार सिंह साहब और जनाब मोहम्मद अली साहब, आप दोनों साहिबान ने हमारे सुनने वालों को अपने ख्याल से आगाह किया। और सामाइन, इसके साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी सादिया असद। अब अपने मेजबान कुमार अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।